أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل عاقبة أمورنا خيرا ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. سنن الہی در قرآن کریم اور سنت عبودیت مان لباس ہے. خداوند تبارک و تعالی نے انسان کی ہدایت کے لیے نظام بنایا ہے اور اس میں قوانین ضوابط مقرر فرمائے ہیں جن کا نام سنت ہے اور ان کی جمع سنن ہے. سنن الہی وہ قوانین اور ضابطے جو اللہ نے انسان کی نجات اور ہدایت کے لیے مقرر فرمائے ہیں. جیسے بیان ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کو خلق کیا ہے اور کائنات کے لیے بھی قوانین بنائے ہیں، مقرر فرمائے ہیں اور ضابطے. انہی قوانین کے تحت نظم کائنات بنا ہے اور چل رہا ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے قوانین مقرر کیے ہیں. فرق یہ ہے کہ کائنات کے قوانین میں تمام موجودات مجبور ہیں ان قوانین پر عمل کرنے میں، انسان کو اختیار دیا گیا ہے، مختار ہے انسان. اختیار کا مطلب یہ ہے کہ ان قوانین کو اپنی مرضی رضا سے اپنا بھی سکتا ہے اور چھوڑ بھی سکتا ہے، ترک بھی کر سکتا ہے. اپنانے کی صورت میں اسے نجات ملے گی اور ترک کرنے کی صورت میں ہلاک ہوگا. جیسے بیمار کو جب دوا دی جاتی ہے تو بیمار کو اختیار بھی دیا جاتا ہے ساتھ، دوا لے یا نہ لے. دوا لینے کی صورت میں بیماری سے نجات پاتا ہے اور دوا نہ لینے کی صورت میں یہی بیماری اس کی ہلاکت کا باعث بن جاتی ہے. اللہ تعالیٰ کے قوانین بھی اسی طرح ہیں، جیسے بیمار کے لیے دوا ہے اور شفا ہے. ان قوانین کے اپنانے سے، ان پر عمل کرنے سے نجات ہے اور انہیں ترک کرنے میں ہلاکت ہے انسان کی، دنیاوی اور اخروی تباہی ہے، جہنم ہے. اخروی انجام انسان کا، یہ بھی قرآن کا ایک اہم موضوع ہے جو زیادہ واضح نہیں، تبلیغ و تبیین اور دین شناسی میں واضح روشن نہیں ہوا، جس کے نتیجے میں زندگی انسان کی اللہ کے قانون سے باہر ہو گئی ہے، حتیٰ مسلمان کی. چونکہ آخری انجام جس طرح بیان کیا گیا ہے، جنت و جہنم کا تصور، اسی نے انسان کو قانون الہی میں سست کر دیا ہے، جنت و جہنم کی تفسیر نے. اور جنت پہنچنے کے راستے اور جہنم سے بچنے کے راستے جو انسان کو بتائے گئے ہیں، اس سے قانون خدا معطل ہو گیا ہے. غلط تفسیر کی وجہ سے، یہ کسی اور فرصت کی بات ہے کہ انسان کا انجام اخروی جو قرآن کریم نے ذکر کیا ہے، جنت و جہنم، اس کی درست قرآنی تفسیر بیان کی جائے. قانون الہی پر عمل کرنے کے لیے انسان کے اندر ایک سنت کی ضرورت ہے، سنت عبودیت، تاکہ الہی قوانین کو اپنا سکے، اخذ کر سکے. عبودیت تمام الہی قوانین کو قبول کرنے کی انسانی حالت کا نام ہے، لیکن اسے مقامی ثقافتوں سے متاثر ہو کر پوجا کے معنی میں لیا گیا ہے، جس سے عبودیت کا رخ مڑ گیا ہے اس جہت سے جس میں خداوند تبارک و تعالیٰ نے عبودیت کو ذکر فرمایا تھا، جس طرف رخ عبودیت کا متعین کیا تھا۔ عبودیت انسان کی حالت ہے، جس طرح عربی زبان میں راستے کی آمادگی کو تعبد کہتے ہیں، معبدیت وہ راہیں جب چلنے کے لیے مسافروں کی حرکت کے لیے آمادہ ہو جائیں، غیر آمادہ راہیں معبد نہیں کہلاتیں، لیکن تیار راہیں جن پر رفت و آمد کی جا سکے انہیں معبد راستے عرب کہتے ہیں۔ انسان بھی اسی طرح سے ہیں، اللہ کے فرامین ماننے کے لیے آمادہ انسان، پابند انسان، عباد الرحمن ہیں، عباد اللہ ہیں، عبد ہیں، اور غیر آمادہ انسان مستکبر ہیں، مستنکف ہیں، طاغوت ہیں، فاسق ہیں، فاجر ہیں۔ ان کے متعدد عناوین قرآن کریم میں ذکر کیے گئے ہیں جو بندگی کے دائرے سے باہر ہیں، یعنی آمادہ نہیں ہیں قوانین الہی کو اپنانے کے لیے۔ عبودیت اس لیے انسان کے لیے ضروری ہے چونکہ انسان کی خلقت اللہ تعالیٰ نے ایسے انجام دی ہے کہ محتاج ہے تکامل کا، تکمیل کا، استکمال کا، رشد کا محتاج ہے، نمو چاہیے انسان کو، استعدادی وجود اور استعدادی حالت سے کمال کی حالت تک، اپنی مطلوبہ حالت تک پہنچنا ہے انسان کو، یعنی پرورش کا محتاج ہے، پروان چڑھنے کی اس کو ضرورت ہے۔ چونکہ محتاج پرورش ہے انسان، بس ایک نظام دیگر چاہیے انسان کو، پرورشی نظام یا پرورش دہندہ چاہیے انسان کو، اور وہ رب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی پرورش کے لیے نظام مقرر کیا ہے ربوبیت کا، نظام ربوبیت الہی، یعنی اللہ کا پرورشی نظام انسان کے لیے، انسان کی تعلیم کے لیے، انسان کی تربیت کے لیے، انسان کی پرورش کے لیے، انسان کی رشد کے لیے، انسان کی ارتقاء کے لیے، انسان کے مقصود خلقت تک پہنچنے کے لیے پرورشی نظام اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمایا ہے۔ ایک طرف یہ نظام ربوبیت ہے اور دوسری طرف انسان کے لیے سنت عبودیت ہے۔ عبودیت ربوبیت کو اپنانے کا نام ہے، عبودیت ربوبیت کے اندر طے شدہ فرامین، احکام، نظام، ضابطے اپنانے کا نام ہے، اور اس کے لیے انسان کو آمادگی کی ضرورت ہے کہ اپنے آپ کو آمادہ کرے ربوبیت کو اپنانے کا۔ اگر الہی ربوبیت کو نہیں اپنائے گا تو اللہ کے علاوہ، رب کے علاوہ جو رب نہیں ہیں انہیں رب بنا لے گا، اس لیے کہ اس کو ربوبیت کی ضرورت ہے ہر صورت میں، ہر قیمت پر یہ محتاج ربوبیت ہے۔ اور اگر الہی ربوبیت ترک کرے گا، غیر الہی ربوبیت اختیار کرے گا، یہ یقینی ہے، یہ حتمی بات ہے، کوئی تیسری شک بیچ میں نہیں ہے کہ انسان اللہ کی ربوبیت بھی نہ اپنائے اور غیر اللہ کی ربوبیت بھی نہ اپنائے، اور ایسی لا تعلقی کی حالت میں ہو یا ربوبیت سے مطلقہ آزاد ہو، یہ انسان کے لیے ممکن نہیں ہے، انسان کے اختیار میں نہیں ہے ایسی تیسری حالت اپنانا جس میں کسی ربوبیت کے تحت نہ ہو۔ کسی نہ کسی کی ربوبیت کے تحت ہوگا، یا اللہ کی ربوبیت کے، یا اللہ کے علاوہ کسی اور کی ربوبیت. تاریخ انسان بھی ایسے بتاتی ہے کہ مختلف نسلیں، مختلف انسان، مختلف ایام میں اللہ کی ربوبیت میں بھی رہے ہیں، اور کچھ دوسرے اللہ کی ربوبیت سے نکل کر غیر اللہ کی ربوبیت میں بھی داخل ہوئے ہیں، انہوں نے کسی اور کو اپنا رب مانا ہے. رب اسے نہیں کہتے جس کی پوجا کی جائے، رب اسے کہتے ہیں جس سے دریافت کیا جائے، جس سے لیا جائے، نظام جس سے لیا جائے، احکام جس سے لیے جائیں، قوانین جس سے لیے جائیں، وسائل جس سے لیے جائیں، راستے جس سے لیے جائیں، ہدایت جس سے لی جائے، رہنمائی جس سے لی جائے، اس کو رب کہتے ہیں. رب پرورش دینے والا، پروان چڑھانے والا، اس موجود کو جو محتاج پرورش ہے، یعنی جو ناقص ہے، حدوری ہے، اور اسے کمال تک پہنچنا ہے. اور ایسے رہا ہے کہ انسانوں نے رب کی پہچان نہیں کی، نتیجہ یہ ہوا کہ حقیقی رب کو ترک کر کے چھوڑ کے جعلی رب اپنائے ہیں، اور وہ بھی بہت ہی حماقت کے ساتھ، احمقانہ طور پر ایسی اشیاء کو رب مانا ہے، ایسے موجودات و مخلوقات کو جن کے اندر رب ہونے کا شبہ تک نہیں کیا جا سکتا، جن کے بارے میں شبہ بھی پیدا نہیں ہوتا کہ یہ رب ہو سکتا ہے. کچھ چیزیں اتنی واضح ہوتی ہیں برملا کہ جن کے بارے میں شک بھی نہیں گزرتا کہ یہ رب ہوں گی. اس کے علاوہ بھی ایسی مثالیں روزمرہ زندگی میں ہم دیکھ سکتے ہیں. مثلاً اگر چونٹی یا مچھر کو انسان دیکھے تو اس پہ شک بھی نہیں گزرتا انسان کا کہ یہ ہاتھی ہو سکتا ہے، ممکن ہے یہ ہاتھی ہو، ممکن ہے یہ چونٹی اونٹ ہو. کچھ چیزوں کو دیکھ کر شبہ گزرتا ہے کہ شاید یہ اونٹ ہو. مثلا کوئی زرافہ دیکھے اور اس کو شک ہو جائے کہ یہ اونٹ ہے، یا اگر کوئی گینڈا دیکھے اور اس کو شک ہو جائے یہ ہاتھی ہے، اگر کوئی دریائی گھوڑا دیکھے اور اسے شک ہو جائے یہ ہاتھی ہے. ان میں شک کی گنجائش ہے، چونکہ مشابہت ہے، مماثلت ہے، ملتی جلتی ہیں، جسہ ایک جیسا ہے اور جنگلی ہیں، ان میں شک گزرتا ہے انسان کو. لیکن مچھر اور چونٹی کے بارے میں شک نہیں گزرتا، صرف ایک حالت میں یہ ممکن ہے کہ کوئی چونٹی کو یا مچھر کو ہاتھی سمجھے، جب نشے میں ہو، عقل اس کی ختم ہو گئی ہو، سوجھ بوجھ مر گئی ہو اس کی، اور حماقت و صفاحت کا شکار ہو گیا ہو، اس صورت میں یہ ہو سکتا ہے کہ چونٹی کو ہاتھی سمجھ لے. جیسے عموماً نشیوں کے بارے میں ہے یہ کہ چونکہ عقل ختم ہو جاتی ہے، حواس ان کے سن ہو جاتے ہیں، مر جاتے ہیں، اگر پانی کی نالی دیکھیں تو اسے دریا سمجھتے ہیں، یہ حالت نشیوں کی ہو جاتی ہے. یعنی انسان کا توازن بگڑ جائے، اگر ختم ہو جائے، پھر اسے یہ شک گزرتا ہے. اس وجہ سے پستی انسان کی باعث بنتی ہے کہ بعض اوقات ایسے موجودات پہ رب ہونے کا احتمال دیتا ہے یا یقین پیدا کر لیتا ہے، جن میں شبہ بھی نہیں گزرتا کہ یہ کسی کو پروان چڑھا سکتے ہیں، یہ کسی کو تربیت کر سکتے ہیں، یہ کسی کو تعلیم دے سکتے ہیں. اس لیے قرآن کریم نے ایسے مواقع پر یہی استدلال پیش کیا ہے کہ آپ اس کو رب مان رہے ہو یا بندگی اس کی کرتے ہو جو نہ نفع دے سکتا ہے نہ ضرر. یہ استدلال ہے قرآن کا جا بجا کہ جو نہ ضرر پہنچا سکتا ہے اور نہ نفع دے سکتا ہے تمہیں، نہ نفع ہے اس کے اندر نہ ضرر ہے اس کے اندر. لا یملک نفعا ولا ضرا. خوب، جو نفع و ضرر دونوں کا مالک نہیں ہے، اس کے اختیار میں نہیں ہے، اس کو رب ماننا سوائے حماقت، صفاحت، بلاحت اور پستی کے اور کوئی عامل نہیں ہو سکتا کہ خود انسان گھٹیا ہو جائے، پست ہو جائے۔ جیسے مثلا گائے کو انسان سمجھے کہ بہت ساری ہمیں برکات گائے کی وجہ سے ملتی ہیں، یہ گائے باعث بنتی ہے رزق، روزی، شفا، صحت، سلامتی، اولاد، یہ گائے دیتی ہے ہمیں۔ یہ ہیں دنیا میں لوگ ایسے ہیں جو گائے کو سمجھتے ہیں کہ انسانوں تک بہت ساری چیزیں گائے کے ذریعے سے پہنچتی ہیں۔ میکسیکو میں گدھے کو سمجھتے ہیں کہ گدھا ہمیں برکات و خیرات کا باعث بنتا ہے، گدھے کے ذریعے سے توفیقات انسان تک پہنچتی ہیں۔ اب ممکن ہے اور جانوروں، بندر کے بارے میں، گھوڑے کے بارے میں، اور کسی نہ کسی، یہاں تو شک بھی نہیں گزرتا انسان کو، شبہ بھی نہیں گزرتا کہ یہ جانور انسان کو کچھ پرورش کا سامان دے سکتے ہیں۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی شخص کسی اکیڈمی میں اپنے بچوں کو داخلہ نہ کروائے بلکہ گائے کے پاس کتاب قلم ان کو لے کے دے اور گائے کے پاس جا کے بٹھا دے کہ ماتا جی آپ اس کو پڑھائیں، انگلش پڑھائیں، سائنس پڑھائیں۔ اگر کوئی یہ کام کرے دنیا میں اس کو احمق کہیں گے، دیوانہ کہیں گے اس کو، وہ بچے اس سے لے لیں گے کہ آپ کو حق نہیں بنتا اپنے بچوں کے باپ بنو یا بچوں کے سرپرست بنو۔ یا کوئی اپنے بچوں کو لے کتاب کاپی لے کے گدھے کے پاس بٹھا دے کہ آپ اس کو ماسٹر کرا دیں، اس کو انجینئرنگ کرا دیں، ڈاکٹر بنا دیں آپ اس کو۔ یا کوئی گھوڑے کے سامنے جا کے اپنے بچے بٹھا دے کہ آپ گھوڑے جی آپ اس کو، ہمارے بچے کو یہ چیز پڑھا دیں آپ۔ کوئی بھی نہیں کرتا، آج تک کسی نے نہیں کیا۔ تعلیم کے لیے اپنے بچوں کو جانوروں کے پاس لے کر نہیں گئے، چونکہ نہیں دے سکتے جانور، معلم نہیں بن سکتے، شبہ بھی نہیں گزرتا۔ جاہل انسانوں کے پاس لے جاتے ہیں، کاروباریوں کے پاس لے جاتے ہیں، جیسے جعلی پیروں کے پاس چلے جاتے ہیں شفا کے لیے کہ وہاں شبہ ہوتا ہے، شاید پیر صاحب کے اندر کوئی ایسی کرامت موجود ہے، چونکہ کاروبار یہ نہیں کرتے، کام کاج یہ نہیں کرتے، اور کوئی کار خیر ان سے نہیں ہوتا، اور گھر ان کا بھرا ہوا ہے، نظام ان کا چلتا ہے، بس اس کا مطلب ہے کوئی کرامت ہے ان کے پاس۔ یہاں سے مرید کو بھی شک پڑتا ہے کہ ان کے پاس کوئی ایسے راستے ہیں جن کے ذریعے سے یہ بغیر محنت کے کہیں نہ کہیں سے تو حاصل کر رہے ہیں، خب میں بھی ان کے پاس جاؤں اور اس طریقے سے میں بھی فیض یاب ہو جاؤں۔ لیکن یہی کام کوئی بھیڑ بکری کے پاس چلے جائیں، بھینس گائے کے پاس چلے جائیں اور اسے کہیں کہ بھینس پھونک مارے سانس کہ شفا مل جائے، مریض کو شفا مل جائے، یا بیل پھونکے ناک سے تاکہ انسان کو شفا مل جائے۔ یہاں کوئی بھی نہیں کرتا یہ کام، جہاں شبہ ہو کرتا ہے۔ لیکن ربوبیت میں انسان اتنا گھٹیا ہو جاتا ہے، پست ہو جاتا ہے، نادان ہو جاتا ہے، احمق بن جاتا ہے۔ اس لیے قرآن کریم نے ایسے انسانوں کو جانوروں سے پست کہا ہے جو یہ تشخیص نہیں دے سکتے کہ پرورش دینے والا کون ہے، رب کون ہے، ربوبیت کس کے پاس ہے، وسائل پرورش کہاں ہیں، نظام پرورش کہاں ہیں۔ اور انسانوں نے انسانوں کو رب مانا ہے، جانوروں کو بھی مانا ہے، بے جان چیزوں کو بھی مانا ہے، سورج کو رب مانا ہے، چاند کو رب مانا ہے، ستاروں کو رب مانا ہے، ہواؤں کو رب مانا ہے، ہر چیز جو سمجھ میں نہیں آئی اسے یہ سمجھا کہ شاید یہ اسی کی وجہ سے ہے۔ خرافات یہاں سے انسان کے اندر جنم لیتی ہیں۔ خرافات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دو ایسی چیزوں کو مربوط کر دینا جن میں آپس میں کوئی تعلق نہ ہو، ارتباط نہ ہو۔ انسان نے ہر چیز کو رب بنایا ہے۔ کوئی واقعہ ہوا ہے کہ ابھی بھی ہیں، پڑھے لکھے لوگ بھی خرافاتی ہیں، ان پڑھ لوگ بھی خرافاتی ہیں۔ مثلا مریض ہو گیا کوئی شخص، بچہ، بڑا، کوئی بھی مریض ہو گیا، اس بیماری کا تعلق کسی ایسے سبب سے جوڑتے ہیں جس کا کوئی ربط ہی نہیں ہے اس بیماری کے ساتھ، کوئی تعلق نہیں ہے. مثلا ساس بیمار ہو جاتی ہے تو اپنی بیماریوں کی ساری وجہ بہو کو سمجھتی ہے کہ یہ اس کی وجہ سے، جب سے یہ آئی ہے میری طبیعت خراب رہتی ہے، موڈے کھٹے ڈکار آتے ہیں جب سے بہو گھر میں آئی ہے. وہ یہ خرافات ہے، بہو سے کیا ربط ہے؟ یہ اس عمر میں بوڑھے میدے میں جو پکوڑے ڈالتی ہو تو اب تو میدہ آپ کا نہیں رہا اس طرح جوانی والا کہ ہر چیز ہضم کرتا جائے، اب آپ کو نرم غذا کھانی چاہیے. بہو اگر کوئی اس کو کوئی تکلیف ہوتی ہے تو وہ ساس کو سمجھتی ہے، یہ سبب ہے. یہ خرافات ہیں. جب کوئی واقعہ ہوتا ہے، حادثہ ہوتا ہے، اسی کے ہم زمان کوئی اور چیز بھی ہوتی ہے، پیدا ہوتی ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان دونوں کا آپس میں تعلق ہے، ربط ہے ان کا آپس میں. مثلا عموماً علمی کتابوں میں ایک مثال دیتے ہیں، جب بجلی کڑکتی ہے تو پہلے چمک ہوتی ہے بعد میں کڑک. اکثر لوگوں کے ذہن میں یہ ہے کہ یہ چمک کی وجہ سے کڑک پیدا ہوتی ہے، یہی خرافات ہیں کہ چمک جو شدت کے ساتھ ہوتی ہے بادلوں کے اندر، بعض اوقات اس کی شدت انسان کی آنکھوں کو چندیا دیتی ہے. اگر ہم یہ کہیں کہ چمک کی وجہ سے کڑک پیدا ہوتی ہے، چمک علت ہے کڑک معلول ہے، وہ یہ خرافات ہے. کڑک کی وجہ سے چمک نہیں ہوتی اور چمک کی وجہ سے کڑک نہیں ہوتی، دونوں کا الگ الگ سبب ہے. چمک کسی اور وجہ سے پیدا ہوتی ہے، کڑک کسی اور وجہ سے پیدا ہوتی ہے، لیکن چونکہ ایک ساتھ پیدا ہوتی ہیں دونوں، جہاں چمک ہو بعد میں کڑک ہوتی ہے، انسان یہ سمجھتا ہے کہ اس کی وجہ سے وہ کام ہو رہا ہے. دونوں اپنی کسی اور سبب کی وجہ سے دونوں نمودار ہوئی ہیں ایک ساتھ ہم زمان. چاند گرہن ہوا زمین پہ، کسی کا پاؤں پھسل گیا، اس نے سمجھا چاند گرہن کی وجہ سے. چاند گرہن ہوا، بچہ ناقص پیدا ہوا، انہوں نے سمجھا کہ چاند کی وجہ سے بچہ ناقص ہو گیا ہے. سورج گرہن ہوا، بچہ ناقص پیدا ہو گیا. وہ روزانہ ناقص بچے پیدا ہوتے ہیں اپنی وجوہات کی وجہ سے، چاند سے سورج سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. یا جیسے انگوٹھیاں پہنتے ہیں، پتھر انگوٹھیوں میں، قیمتی پتھر، ان پتھروں سے کہتے ہیں ابھی جب سے یہ پتھر پہنا ہے کاروبار اچھا ہو گیا ہے، یہ پتھر جب سے پہنا ہے صحت خراب ہو گئی ہے، یہ پتھر جب سے پہنے گھریلو ناچاکی پیدا ہو گئی ہے، وہ انگوٹھی تبدیل کی ہے گھریلو حالات ٹھیک ہونا شروع ہو گئے ہیں، یہ پتھر پہنا ہے امتحان میں نمبر اچھے آتے ہیں، وہ پتھر پہنا ہے امتحان میں نمبر کم آتے ہیں. یہ سب خرافات ہیں. پتھروں سے کیا ربط ہے آپ کی صحت کا، آپ کی سلامتی کا، آپ کے امتحانوں میں پاس ہونے کا، نہ ہونے کا، ناچاکی کا، اچھے تعلقات کا، خراب تعلقات کا؟ پتھروں سے کیا ربط ہے؟ پھر اس کو بعض سائنسٹسٹ آ کے علمی توجیہات کرتے ہیں کہ یہ پتھر ستاروں سے منسلک ہیں، ان پتھروں کا ڈائریکٹ تعلق ستاروں سے ہے، عقیق مشتری سے تعلق رکھتا ہے اور فیروزہ مریخ سے تعلق رکھتا ہے اور فلاں فلاں سے تعلق رکھتا ہے، اس کی شعائیں جذب کرتا ہے اور وہاں سے جو شعائیں آئیں وہ انسان کے لیے بہت مفید ہوتی ہیں. مریخ کے اندر اگر اتنی شعائیں ہوتی مفید تو مریخ آباد ہوتا، ویران نہ ہوتا، اس کے اوپر سارے انبیاء اترتے، اس کے اندر آسمانی کتابیں اترتی ہیں. اگر مریخ کی شعائیں اتنی مفید ہیں ہمارے لیے، انسانوں کے لیے، خود مریخ ہی آباد ہو جاتا، زمین سے زیادہ پربرکت تو نہیں ہے مریخ، پر فرض اگر مریخ کی شعائیں آ بھی جائیں زمین پر، آپ کی صحت پر اس کا کیا اثر پڑتا ہے، آپ کے حالات پر کیا اثر پڑتا ہے؟ اللہ نے انسان کو ارادہ دیا ہے، اختیار دیا ہے، شعور دیا ہے، آگہی دی ہے، تاکہ اس شعور و آگہی سے اپنی زندگی گزارے. اور دیگر عوامل برفرض اگر مؤثر بھی ہیں، اپنی شعور و آگاہی سے ان کو غیر مؤثر کر سکتا ہے انسان. مثلاً سورج مؤثر ہے, گرمی پیدا کرتا ہے, انسان اپنے ارادے سے سورج کی گرمی سے اپنے آپ کو بچا سکتا ہے. اگر موسم سرما پیدا کرتا ہے انسان کے لیے, انسان اپنے شعور و آگاہی سے اس سرما سے نجات پیدا کر سکتا ہے. اگر طبیعت نیچر کی طرف سے, قدرت کی طرف سے, قدرت سے مراد طبیعی اردو میں قدرت, قدرتی چیزیں نیچر کے معنی میں استعمال کرتے ہیں. اردو کا اپنا خاص لفظ ہے, قدرت عربی لفظ ہے, قرآن میں بھی استعمال ہوا ہے, لیکن اردو میں اس کا اپنا الگ معنی ہے جو عربی سے تعلق نہیں رکھتا. قدرت عربی زبان میں فاعل کی فاعلی قوت کا نام ہے, جس کی مدد سے فاعل اپنی فاعلیت کو انجام دیتا ہے, فعل اس سے سرزاد ہوتا ہے, یا جس کے ذریعے, جس قوت کے ذریعے سے تسخیر کرتا ہے اس کو قدرت کہتے ہیں. لیکن اردو میں قدرت نیچر کو کہتے ہیں. یہ گھاس قدرتی ہے, پودے قدرتی ہیں, ہوائیں قدرتی ہیں, یہ قدرت اس کو اردو زبان میں کہتے ہیں. لہذا خلط نہ ہو آپس میں, الفاظ و معانی مخلوط نہ ہو جائیں. قدرت کی طرف سے جو کچھ ہوتا ہے انسان اس کو رد کر سکتا ہے, روک سکتا ہے. سیلاب آتے ہیں قدرتی اور انسان بچ سکتا ہے, روک سکتا ہے. بکھرے ہوئے دریاؤں کو انسان ڈیم بنا کے کنٹرول کر لیتا ہے, آرام کر لیتا ہے. وحشی جانوروں کو رام کر لیتا ہے, سدھا لیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو تسخیر کائنات کی صلاحیت دی ہے, دیگر موجودات کو تسخیر انسان کی صلاحیت نہیں دی. گائے کو, گھوڑے کو, گدھے کو انسان مسخر کرنے کے لیے نہیں بنایا, انہیں بنایا ہے تاکہ انسان ان کو مسخر کرے, کسی پہ سوار ہو جائے, کسی کے گوشت کھائے, کسی کے کھال سے استفادہ کرے, کسی کے دودھ سے استفادہ کرے, کسی کے اون سے استفادہ کرے. قرآن کریم میں ہے کہ یہ سب کچھ ہم نے انسان کے لیے بنائے ہیں, کہ انسان کے سامنے رام ہوں, مسخر ہوں, نہ کہ انسان ان کے سامنے تسلیم ہو جائے, انسان رام ہو جائے ان کے سامنے, گدھے اور گھوڑے کے سامنے. کسی کو دیکھو آپ, گائے کو سجدہ کر رہا ہے, بہت ہی پست ہو جاتے ہیں انسان. یہ جو گائے پرست ہیں, شرمناک حد تک گائے کی پوجا کرتے ہیں اور گائے کی پرستش کرتے ہیں, گائے کا پیشاب پیتے ہیں شفا کے طور پر. اور جن ملکوں میں نہیں, انہیں مثلا ابھی انگلینڈ میں باقاعدہ پوری مارکیٹ کھلی ہے, کمپنی بنی ہے جو انگلینڈ میں مقیم گائے پرستوں کو گائے کا پیشاب انڈیا سے ایکسپورٹ کر کے وہاں فراہم کرتے ہیں. دکان بنی ہے, اوپر لکھا ہوا ہے خالص گائے کا پیشاب. یہ بہت المیہ ہے. ابھی دیکھیں پڑھے لکھے لوگ ہیں, تعلیم یافتہ لوگ ہیں, لیکن بندگی خدا سے جب باہر چلا جائے انسان, عبدیت رب حقیقی کی نہ ہو, گھٹیا چیزوں کو رب بنا لیتا ہے, مان لیتا ہے. اور یہ خرافات مسلمانوں کے اندر بھی ہیں. مثلا درخت, کتنے درخت ہیں مسلمانوں کے ہاں, مقدس درخت. دیکھیں ہوں گے آپ کے علاقوں میں, ہوں گے مقدس درخت جن کے اوپر جھنڈے لگے ہوئے ہیں, منت کے دھاکے بندھے ہوئے ہیں, ناڑے بندھے ہوئے ہیں. آپ نے بھی باندھے ہوں گے. اب جب کہ آپ یہاں آئے ہیں تو آپ کے ماں باپ نے بھی شاید باندھے ہوں گے کہ بچہ سالم واپس آ جائے. مقدس درخت, درختوں سے انسان کو وہ فائدے ملتے ہیں, لکڑی ملتی ہے, سایہ ملتا ہے, پھل ملتا ہے. درخت ان چیزوں کے لیے ہیں اور ربوبیت کے لیے نہیں ہیں. درخت سے وہی اثر لو جو اس کے لیے خدا نے اس کو پیدا کیا ہے. انسان پست ہو جاتا ہے اگر عبودیت سے, عبودیت رب حقیقی سے نکل کے دور ہو جائے. یہ ابتدائی گمراہی ہے, ضلالت ہے, بہت نچلے درجے کی، ایک بہت اعلیٰ درجے کی گمراہی ہے، ارباب بنانا، رب غیر الہی رب اختیار کرنا، یہ بہت ابتدائی درجے کی ہے، جس میں ان پڑھ لوگ، بے شعور لوگ، بے وقوف لوگ، احمق لوگ مبتلا ہیں، غرق ہیں۔ ایک گمراہی، ضلالت، عبودیت میں جو قرآن کریم ذکر کرتے ہیں کہ بہت اعلیٰ درجے کی ہے، چونکہ اس گمراہی میں ایک خاندان، ایک فرد، ایک عورت یا مرد مبتلا ہو سکتے ہیں، دوسرے محفوظ رہ سکتے ہیں اگر چاہیں تو۔ ایک خطرناک گمراہی، ربوبیت الہی سے دور ہو کر اور بندگی اختیار کرنا غیر اللہ کی، وہ ہے جس میں پوری امتیں مبتلا ہو جاتی ہیں اور سرزمین، ایک نسل بلکہ کئی نسلیں اس گمراہی کا شکار ہو کے نابود و ہلاک ہو جاتی ہیں۔ کہ جب انسان انسانوں کو رب مانتا ہے، ارباب مانتا ہے، اگر ربوبیت نہ ہو عبودیت کی ضرورت ہی نہیں ہوتی، عبودیت ربوبیت کے نتیجے میں ہے۔ ربوبیت کیوں ضروری ہے؟ چونکہ انسان محتاج پرورش ہے، اس کو پروان چڑھنے کی ضرورت ہے، اگر ربوبیت نہ ہوتی جتنے پیدا ہوئے ہیں اتنے ہی رہتے ہیں، ہر ایک ہم میں سے ہر ایک پیدا ہوا نا، پیدائش کے وقت کتنے تھے آپ، قد کتنا تھا؟ اگر ربوبیت نہ ہوتی، پروان چڑھنے کا نظام نہ ہوتا، چڑھانے کا پرورش نہ ہوتی، رشد نہ ہوتی، نمو نہ ہوتی، ابھی سب اتنے ہی ہوتے، بڑا بھائی بھی اتنا ہی ہوتا، چھوٹا بھائی بھی اتنا ہی ہوتا، مثلا ایک درجن اولاد ہوئی ہیں سب ایک ایک فٹ کے وہاں۔ ربوبیت کے نظام نے اس ایک فٹ کو، 9 انچ کو اب 9 فٹ کا بنا دیا ہے، اگر پرورش نہ ہوتی، پروان نہ چڑھتے، رشد نہ ہوتی، ارتقا نہ ہوتی، اس ابتدائی حالت سے بڑھ کے آج اتنے بڑھائی نہ ہوتی ہمارے اندر، کیا حالت ہوتی ہماری؟ پرورش کے ذریعے سے سارا نظام انسان کا چلے گا، ربوبیت کے ذریعے سے، ربوبیت کے سائے میں۔ ربوبیت ہو اور عبودیت نہ ہو، انسان رب کے بنائے ہوئے نظام کو ماننے کے لیے تیار ہی نہ ہو، لینے کے لیے تیار نہ ہو، چونکہ انسان کی پرورش دو طرح کی ہے، ایک نیچرل پرورش ہے، اس میں انسان کا ارادہ و اختیار نہیں ہے، دیگر کائنات کے موجودات کی طرح، پودوں کی طرح ہے، جس طرح اللہ نے پودوں کی پرورش کا نظام بنایا ہے، انسان کی پرورش کا بھی نظام بنایا ہے، اختیار نہیں دیا ہمیں اس کا۔ ایک پرورش انسان کی شخصیت کی پرورش ہے، اس کا اختیار دیا ہے، اس کے لیے قانون الگ بنایا ہے، جس قانون کے تحت ہماری جسمانی رشد ہوتی ہے، پرورش ہوتی ہے، یہ غیر اختیاری نظام ربوبیت ہے، اس میں ہمارا بس نہیں چلتا۔ ایک ہے شخصیت، انسان کی روح، انسان کے نفس اور شخصیت کی پرورش کا نظام، جس کے لیے اللہ نے آسمانی کتابیں اتاری، ہدایت کا نظام بنایا، وہ اختیاری ہے، اسے چاہے تو انسان رد کر سکتا ہے، ٹھکرا سکتا ہے، جھٹلا سکتا ہے، جیسا کہ جھٹلایا ہے، مانا بھی ہے مومنوں نے اور کافرین نے، منکرین نے اس کا انکار بھی کیا ہے۔ یہ دونوں صورتیں موجود ہیں انسان کی۔ اس میں جب انسان عبودیت چھوڑتا ہے، اس شعبے میں، چونکہ جسمانی پرورش کے شعبے میں عبودیت سے باہر نہیں جا سکتا، مثلا ایک انسان کہے کہ میں اپنے ہاتھ کی پرورش، رشد نہیں چاہتا، میرا ہاتھ نہ بڑھے آگے، رشد کرے گا؟ یا کوئی کہے کہ 5 انگلیاں نہیں چاہیے مجھے، ہر ہاتھ کی 9 انگلیاں چاہیے، مثلا نہیں ہو سکتا۔ وہ جو نظام بنا ہوا ہے اسی کے تحت طبیعی وہی قدرتی نظام جس کو اردو میں قدرتی نظام کہتے ہیں، قدرتی نظام سے سب کچھ پرورش ہوگی آپ کی، یعنی آٹومیٹک نظام ہے۔ مینول دوسرا رکھا گیا ہے جو انسان کے بس میں اختیار میں ہے، اسے سمجھا دیا گیا ہے، بتا دیا گیا ہے کہ یہ تو نے اپنانا ہے، چاہے تو چھوڑ دے، چھوڑ بھی سکتا ہے، لیکن اس صورت میں ہلاکت ہے۔ خطرناک گمراہی اس شعبے میں انسان کے یہاں پیدا ہوتی ہے کہ جب قوانین، نظام، پرورش کے نظام کو چھوڑ کر، اللہ کے نظام کو چھوڑ کر غیر اللہ کے نظام کی طرف انسان جب رجوع کرتا ہے، یہ سب سے بڑی گمراہی ہے۔ عبودیت چھوڑ کر اللہ کی سب سے بڑی گمراہی یہ ہے۔ درجے ہیں، عبودیت سے نکلنے کے درجے ہیں۔ مثلا ایک شخص ہے، نماز نہیں پڑھتا، عبادت نہیں کرتا، اظہار بندگی، عبادت بندگی کے اظہار کو کہتے ہیں، بتانا سب کو، برملا اپنے کردار سے ثابت کرنا کہ میں عبد ہوں، میں بندہ خدا ہوں، میں آمادہ ہوں فرمان خدا بجا لانے کے لیے۔ اس اظہار کا نام بندگی ہے۔ جیسے ہم روزہ رکھتے ہیں، اللہ کا فرمان بجا لائیں، خدا نے فرمان دیا روزہ رکھو، کھانا پینا چھوڑ دو، چھوڑ دیا۔ فوائد ہیں روزے کے، بہت عظیم مقصد ہے روزے کا، فلسفہ گہرا ہے روزے کا، لیکن سب سے بڑا نمایاں پہلو روزے کا اظہار بندگی ہے، اظہار عبودیت ہے کہ جس مولا کے، جس رب کے ہم بندے ہیں، ہم روزہ رکھ کر اظہار کر رہے ہیں کہ اس رب کا ہر فرمان ماننے کے لیے تیار ہیں۔ بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، گرمی کی شدت ہے، کھانا موجود ہے، پانی موجود ہے، لیکن ہم نہیں کھا رہے۔ کیوں؟ کہ رب نے کہا ہے نہ کھاؤ، نہیں کھا رہے۔ یہ اظہار ہے اس بندگی کا، حالت کا۔ خدا نہ خواستہ، نعوذ باللہ، اگر کوئی نہ رکھے روزہ، جیسے یہاں اہل پنجاب اپنے آپ کو مکلف نہیں سمجھتے، میں بار بار اس لیے ان کا نام لیتا ہوں کہ تعجب کی حد تک یہاں روزے کی مخالفت ہوتی ہے، حیرت انگیز طور پر۔ سارے مسالک، ہر طبقے کے لوگ، مثلا آپ مزدوروں کو دیکھیں، شیعہ ہو یا سنی روزہ نہیں رکھے گا۔ عام بازار میں جا کر دیکھیں، پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ شیعہ ہو یا سنی ہو، روزہ نہیں رکھے گا۔ شہر کے اندر، لاہور شہر میں، یہ سارے اس علاقے میں افسوسناک حد تک روزہ خوری ہوتی ہے، بہت افسوسناک حد تک۔ اور جیسا روایات میں ہے کہ جب اتنی کھلے بندوں اللہ کے فرمان کی مخالفت ہو تو اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے۔ وہ عذاب کسی حد تک ہے کہ ایک یہ کہ خدا ایسے لوگوں پر، ایسے حکمران مسلط کرتا ہے جو ان پہ رحم نہیں کھاتے۔ ایک عذاب یہ ہے کہ امن خدا ختم کر دیتا ہے ایسے لوگوں کے اندر جو اللہ کی بندگی کی مخالفت کرتے ہیں، امنیت ختم ہو جاتی ہے ان کی، کوئی چیز امن میں نہیں ہے، جان امن میں نہیں ہے، مال امن میں نہیں ہے، دین مذہب امن میں نہیں ہے، پیسہ، عزت، ناموس، کچھ بھی امن میں نہیں ہے، نا امنی زیادہ ہو جاتی ہے، محفوظ نہیں ہے۔ ایک چیز افلاس زیادہ ان میں ہو جاتی ہے، فساد زیادہ ہو جاتا ہے۔ یہ عذاب الہی کی علامتیں ہیں نافرمانی کی صورت میں۔ روزہ اظہار بندگی کے لیے، اگر ایک شخص روزہ نہیں رکھتا، نعوذ باللہ، یہ بندگی سے باہر چلا گیا ہے، معصیت ہے، یہ معصیت اس کو ہلاک کر دے گی، غرق کر دے گی شخص کو، اسی روزہ خور کو۔ لیکن اس روزہ خوری سے ساتھ والے روزہ دار کو کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ ایک روزہ کھا رہا ہے، ایک روزہ رکھا ہوا ہے، روزہ دار اپنے روزے کا صلہ پائے گا، جزا پائے گا۔ ایک بندگی ایسی ہے ترک کرنا اس کو، بندگی خدا کو چھوڑنا، عبودیت سے باہر آنا، رب کی عبودیت سے باہر آ کر اور غیر اللہ کی عبودیت میں جانا، کہ اس سے سب غرق ہوں گے، سرزمین پوری غرق ہو جائے گی، مملکت غرق ہو جائے گی. جیسے کشتی میں سوار لوگ شرارتیں کریں، ایک شرارت یہ ہے کہ کشتی کے اندر بیٹھے ہوئے چونگم کھا کے دوسرے کو چپکا رہے ہیں، خوب اس سے کشتی نہیں ڈوبے گی، صرف ایک آدمی کے کپڑے خراب ہوں گے. اگر کوئی یہ کر رہا ہے غلطی، ایک دوسرے مومن کا، ایک دوسرے ساتھی کا، بھائی کا، اس نے لباس خراب کر دیا، نقصان کر دیا، ضامن ہے، اسے چاہیے وہ پورا کرے، اس سے کشتی نہیں ڈوبے گی. لیکن اگر کوئی شخص جہاں بیٹھا ہوا ہے وہیں چونگم نہیں چپکاتا وہاں سیٹ کے ساتھ، بلکہ وہیں سوراخ کر دیتا ہے کشتی کا، اور ساتھ والا بالکل منظم بیٹھا ہوا ہے، وہ کچھ بھی نہیں کر رہا، اس نے کشتی کا سوراخ نہیں کیا، لیکن ڈوبے گا وہ بھی ساتھ. اس لیے اللہ تعالیٰ نے قانون بنایا ہے امر بالمعروف و نہی عن المنکر، کشتی بچانے کے لیے، کہ کچھ لوگ بندگی سے نکلتے ہیں، عبودیت سے نکل کر ایسے جرائم انجام دیتے ہیں جس سے سب نابود ہو جائیں، پوری مملکت، پوری کشتی ہی غرق ہو جائے. کشتی کو غرق ہونے سے بچانے کے لیے دوسروں کی ذمہ داری لگائی گئی ہے، کہ آپ خود تو سوراخ نہیں کر رہے ہو، لیکن یہ کافی نہیں ہے، دوسرے کو کرنے بھی نہ دو کشتی کا سوراخ، ورنہ آپ بھی غرق ہو جائیں گے. کچھ اعمال ایسے ہیں ایک آدمی انجام دے، چند آدمی انجام دیں، پوری کشتی غرق ہو جاتی ہے. کچھ کام شرارتیں ایسی ہیں کہ اگر سارے ہی کر لیں، مثلا سارے چونگم کھا کے کشتی کی سیٹ سے چپکاتے جائیں، جیسے کرتے ہیں ٹرین کے ساتھ یہ حرکت کرتے ہیں، بسوں کے ساتھ، جہازوں کے ساتھ، بعض بد تہذیب لوگ، بے تہذیب لوگ یہ کام کرتے ہیں، چونگم کھائی اور جہاز کی سیٹ سے چپکا دی یا بس کی سیٹس کے ساتھ چپکا دی، اس سے بس رکتی نہیں ہے، چلتی رہتی ہے، منظر خراب ہوتا ہے، غرق نہیں ہوتی. لیکن اگر کشتی میں سوراخ کر دیں، کشتی ڈوب جاتی ہے، اور جس نے نہیں کیا وہ بھی ڈوب جاتا ہے. اس کو روکنا آپ کا فریضہ ہے. نہی عن المنکر، ایسے اعمال سے بچانا اس کشتی کو جو آپ کو بھی لے ڈوبیں گے. جو فریضہ اگر قائم ہو جائے، پورا دین قائم ہوگا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اگر قائم ہو جائے، پورا دین قائم ہو جائے گا. اگر یہ ترک ہو جائے، مکمل دین ترک ہو جائے گا. ربوبیت الہی، جس کے مقابلے میں عبودیت انسان نے اختیار کرنی ہے، انسان کو حکم ہے کہ آپ نے بعض ارباب اگر اختیار کر لیے، تباہی یقینی ہے آپ کی، اور انسان کرتا ہے ان ارباب میں سے بندگی چھوڑ کر پوجا کرتا ہے، اور ساتھ شرک بھی کرتا ہے ربوبیت میں. اگر انسان عبد نہ ہو، ربوبیت کے بارے میں مشرک ہو جاتا ہے یا کافر ہو جاتا ہے، ربوبیت کا انکار کر دیتا ہے. قرآن کریم میں سب سے زیادہ تکرار ہونے والی صفت اللہ تعالیٰ کی یہی رب ہے. سورہ مبارکہ آل عمران میں آیہ 64 میں اہل کتاب کو فرمان ہے، قل، اہل کتاب کی طرف رسول اللہ کو فرمان ہے، اہل کتاب کی طرف آپ کیا دعوت دیں، انہیں کیا پیغام بھیجیں. قل یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، اہل کتاب جن وہ قومی ہیں جن کو آسمانی کتاب ملی ہے، جن کی طرف شریعت اتری ہے، نبی آئے ہیں، جیسے عیسائی ہیں، یہود ہیں، ان کو اہل کتاب کہا گیا، یا بعض کے مطابق مجوس بھی ہیں، چونکہ بعض جگہ قرآن میں ان کا بھی ذکر ساتھ آیا ہے، یا صابین ہیں جن کے لیے اہل کتاب کے ساتھ ان کا بھی ذکر آیا ہے. یہ تین چار مذاہب یا اقوام اہل کتاب کے زمرے میں آتے ہیں. انہیں دعوت دیں آپ یہود و نصارہ کو، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، اللہ نعبد الا اللہ. اگر آپ کسی سے ملتے ہیں، قریب ہوتے ہیں، اتحاد کرتے ہیں، وہ اتحاد بندگی پہ کرو، دعوت بندگی کو دو. اہل کتاب رسول اللہ کو رسول نہیں مانتے، قرآن کو اللہ کی کتاب نہیں مانتے، لیکن اپنے نبی کو مانتے ہیں، اپنی کتاب کو مانتے ہیں، انجیل و تورات کو اللہ کی کتاب مانتے ہیں، قرآن کو نہیں مانتے. رسول اللہ کو رسول نہیں مانتے، لیکن حضرت عیسیٰ و حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں. انہیں یہ دعوت دی جا رہی ہے کہ آپ آئیں، ہم آپس میں معاہدہ کرتے ہیں، ایک ہوتے ہیں. ایک کلمہ سوا مشترک امر پر ہم آپس میں اتفاق کرتے ہیں، بیننا و بینکم، اور وہ ہے بندگی، اللہ نعبد الا اللہ، اللہ کے علاوہ کسی کی بندگی نہیں کرنا. یہ قرآن کا حکم ہے. اے رسول، آپ دیگر ادیان، دیگر مذاہب، دیگر فرق، دیگر اقوام سب کو دعوت دو، سب کو قریب کرو، آپ ان کے قریب ہو، لیکن نقطۂ قربت کیا ہو، کس بات پہ ان کو دعوت دینی ہے اور آپ نے کس بات پہ ان کے قریب ہونا ہے، اور وہ یہ کہ اللہ کے علاوہ کسی کی بندگی نہیں کرنی. رب فقط خدا ہے اور عبودیت فقط اللہ کے لیے. اگر اس بات پہ وہ آپ سے متفق ہو جاتے ہیں اللہ کی بندگی پر، کچھ اور کاموں میں آپ سے اختلاف رکھتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، اس ایک نقطے پر آپ انہیں لے آئیں، یہی نقطہ آپ کو ان کے قریب، انہیں آپ کے قریب کرے گا، اور باقی امور جن میں آپ کے اختلاف ہے ان میں بھی آپ ایک ہو جائیں گے. چونکہ جب بندے، دو بندے اللہ کے بندے اکٹھے ہو جاتے ہیں، اتفاق کرتے ہیں آپس میں کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی کا فرمان نہیں مانیں گے، یہ تمام امور میں متفق ہو جائیں گے. اگر یہ معاہدہ کر لیں کہ فرمان اللہ کے علاوہ کوئی اور فرمان نہیں کسی کا مانیں گے، یہ تمام امور میں، بہت قریباً قریب تمام امور میں متفق ہو جائیں گے، متحد ہو جائیں گے. لیکن اگر بندگی خدا کو اٹھا کے رکھ دیں آپ سائیڈ پہ، اور باقی امور جس طرح سیاسی دڑے آپس میں مل بیٹھتے ہیں، سیاسی گروہ، سیاسی تنظیمیں، سیاسی احزاب آپس میں مل بیٹھتے ہیں، بندگی کو اٹھا کے باہر رکھ دیتے ہیں، یہ بندگی کی بات نہیں کرنا. اب آئیں مفادات. دیکھیں، یہ مثلا انتخابات آنے والا ہے، ہمارے تمہارے مفادات ایک ہیں، رقیب ایک ہے، دشمن ایک ہے، فلاں ایک ہے، علاقہ ایک ہے، قوم ایک ہے، ہم ایک ہو جاتے ہیں، یہاں ایک ہو جاتے ہیں، بندگی پہ نہیں ہوئے ایک، مفادات پہ ایک ہوئے ہیں، مصلحتوں پہ بھی ایک ہو جاتے ہیں. مصلحتیں، مصلحت کس چیز کا نام ہے؟ مصلحت یہ ہے کہ کسی نا اتفاقی یا کسی میدان عمل میں ایک حق کو وقتی طور پر یا ہمیشہ کے لیے چھپا دو، دبا دو، تاکہ یہ مشکل ہماری حل ہو جائے. حقیقت کو چھپا دو، حق کو چھپاؤ، تاکہ یہ وقتی فائدہ ہمارا حاصل ہو جائے، اس کو مصلحت کہتے ہیں. سیاسی اصطلاح کی مصلحت کی بات کر رہا ہوں، کہ درست کہہ رہے ہیں، آپ کی بات حق ہے، درست ہے، حقیقت ہے، اس حقیقت کو ابھی بیان نہ کرو، اس حقیقت کو چھوڑ دو تاکہ یہ وقتی الجھن دور ہو جائے۔ الجھنیں دور کرنے کے لیے حق بیچ میں سے ہٹا دینا، وقتی جھگڑے ختم کرنے کے لیے حقیقت کو چھپا دینا، عارضی مشکلیں حل کرنے کے لیے حق و حقیقت کو قربان کر دینا، یہ مصلحت کہلاتی ہے۔ مصلحتوں کی خاطر اکٹھے ہو جاتے ہیں، جبکہ قرآن فرماتا ہے کہ ابدیت میں جمع ہونا ہے۔ قرآنی اتحاد، الہی اتحاد عبودیت پر ہے، بندگی پر ہے، کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی کی بندگی نہیں کریں گے۔ ابھی قرآن بیان کرے گا کہ اللہ کے علاوہ بندگی کس کی گئی ہے اور کی جا سکتی ہے، اور خطرناک بندگی کون سی ہے۔ ان لا نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا، اور ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے کسی کام میں بھی۔ اللہ کا شریک کسی کو نہیں ٹھہرانا، کیونکہ بگاڑ سارا یہیں سے پیدا ہوتا ہے۔ جب اللہ کا شریک انسان ٹھہراتا ہے، مشارکت دیتا ہے، شریک، شرکت، پارٹنرشپ، یعنی ایک چیز جو اللہ کی ہے اسے اللہ کی طرف بھی نسبت دینا اور اللہ کے علاوہ بھی کسی کی طرف نسبت دینا، کہ اللہ بھی ہے اور آپ بھی ہو، خدا بھی ہے اور فلاں بھی ہے، یہ شرک ہے۔ یہ یا وہ کام جو اللہ نے انجام دینا ہے، رب نے انجام دینا ہے، وہ غیر رب سے توقع رکھنا، امید رکھنا، یہ شرک ہے۔ ولا نشرک بہ شیئا، ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ اور تیسری چیز جس پہ اتحاد کرنا ہے، چونکہ ہم اللہ کی بندگی کریں گے، وہ بھی اس پہ ممکن ہے سارے سائن کر دیں، دستخط کر دیں، ٹھیک ہے ہم اللہ کے علاوہ کسی کی بندگی نہیں کرتے، تو اس کے جو مقابل شکے ہیں ان کا راستہ بھی بند کرنا ہے، ان پہ کراس لگانا ہے کہ یہ کام نہیں کرنے، اللہ کی بندگی پر اتفاق کرنا ہے۔ وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِن دُونِ اللَّهِ، ایک دوسرے کو ارباب نہیں بنانا، اختیار نہیں کرنا، ایک دوسرے کو ارباب نہیں ماننا۔ یہ نہ ہو کہ اہل کتاب کہیں ٹھیک ہے ہم اللہ کی بندگی پر اتفاق کرتے ہیں، اور اس کے بعد رسول اللہ کو کہیں گے ٹھیک ہے آپ اس کے بعد آپ رب ہیں ہمارے، ہم چھوڑ دیتے ہیں اپنا سلسلہ، آپ رب ہیں ہمارے۔ خوب یہ گمراہی ہے اگر رسول اللہ کو نعوذ باللہ رب مان لے۔ رسول اللہ کو رسول ماننا ہے، اللہ کا نبی ماننا ہے، اللہ کا فرستادہ ماننا ہے، رب نہیں ماننا، رب اللہ کو ماننا ہے، فقط خدا۔ یا مسلمانوں کو عیسائی اپنا رب مان لیں، مسلمان عیسائیوں کو اپنا رب مان لیں، بعضوں بعضنا بعضا، یعنی ہم میں سے بعض بعض کو رب مان لیں، کچھ لوگ کچھ لوگوں کو رب مان لیں، انسان انسانوں کو رب مان لیں۔ یہ اس گائے بھینس سے زیادہ خطرناک ہے، یہ یعنی وہ لوگ جو گائے کی پوجا کرتے ہیں، گھوڑے گدے کی پوجا کرتے ہیں، ان سے زیادہ خطرناک معصیت یہ ہے، انسان انسانوں کو جب رب مانتے ہیں۔ چونکہ گائے لا یملک ضرا ولا نفعا، گائے جس کی ماتا بنی ہوئی ہے خود اسی کی محتاج ہے کہ وہ اس کو گھاس دے تو گائے کا پیٹ بھرے گا، اگر وہ اسے نہ دے تو گائے بھوک سے مر جائے گی۔ گھوڑا گدا یہ اپنے پجاریوں کے محتاج ہیں، مورتیاں پتھر لا یملک نفع ولا ذرہ، یا نفع نہ نفع کے مالک ہیں نہ ذر کے مالک ہیں۔ خطرناک رب کون ہیں؟ خطرناک ارباب جن کو انسان رب بناتا ہے اور بہت خطرناک رب بن جاتے ہیں، مورتیاں نہیں ہیں، پتھر نہیں ہیں، مجسمے نہیں ہیں، مندروں میں رکھی ہوئی چیزیں، یہ زیادہ خطرناک نہیں ہیں، گائے بھینس خطرناک نہیں ہیں، گدا گھوڑا خطرناک نہیں ہے. سورج چاند ستارے لا یملک نفع ولا ضرہ. قرآن کا فرمانا ہے کہ یہ کیسے رب ہے, احمقوں کیسے رب بنائے ہیں تم نے, نہ نفع پہنچاتے ہیں نہ ضرر پہنچاتے ہیں, نہ ضرر تم سے دور کرتے ہیں نہ ضرر تمہیں پہنچاتے ہیں, نہ نفع تم سے دور کرتے ہیں نہ نفع پہنچاتے ہیں, چونکہ ایسا مالک نہیں ہے نفع و ضرر کے. خطرناک رب کون ہیں جو نفع نقصان پہنچا سکتے ہیں تم, وہ خطرناک رب ہیں اور وہ انسان ہیں. انسان جب انسانوں کو رب بناتے ہیں مانتے ہیں, یا انسان انسانوں کے رب بنتے ہیں, سب سے بڑا خلل عبودیت میں یہ پیدا ہوتا ہے. رب سے مراد اب یہاں ایک اور بھی فرق ہے, اشیاء کو رب ماننا اور جانوروں کو رب ماننا, فلکیات کو رب ماننا, زمین کے اوپر موجود درخت و شجر و حجر کو رب ماننا, جس طرح کرتے ہیں انسان جب گر جائے, ان کو رب ماننے کی ایک ہی وجہ ہے کہ جب انسان گر جائے مقام انسانیت کے, جیسے قرآن کہتا ہے کہ یہ اب انسانیت سے گر گئے ہیں, مویشی اور ان سے پستر ہیں, گھٹیا ہیں بہت, اس صورت میں انسان اشیاء کو رب مانتا ہے پستی کی وجہ سے, گھٹیا ہو جانے کی وجہ سے. لیکن جب انسان انسانوں کو رب بناتے ہیں اور انسان انسانوں کے رب بن جاتے ہیں, اس میں یہ فرق ہے کہ اشیاء کو اس نے رب تو مانا ہے لیکن اشیاء کی طرف سے ربوبیت ہوتی نہیں اس کے لیے, چونکہ اشیاء لا یملک نفع ولا ضر, فرمان نہیں آتا, دستور نہیں آتا, حکم نہیں آتا, نظام نہیں آتا, آئین نہیں آتا, کچھ بھی اشیاء کی طرف سے نہیں آتا. مثلا گائے انسان کو فرمان نہیں دیتی, بلکہ انسان سے ہمیشہ کچھ نہ کچھ چیز طلب کر رہی ہوتی ہے کہ کھانا دے دو, گھاس دے دو, ونڈا دے دو, چارہ دے دو, گدا گھوڑا خود انسان سے مانگ رہا ہوتا ہے, چنا دے دو, جو دے دو, تحفظ دے دو, کوئی چیز دے دو مجھے, فرمان نہیں ہے. انگوٹھیاں انسان کو فرمان نہیں دیتی, یہ نگین, یہ فیروزے, یاقوت, یہ انسان کو حکم نہیں دیتے. بس ان کی ربوبیت چونکہ مالک زر و نف نہیں ہیں, ان کی ربوبیت انسان کی پستی کی علامت ہے, گھٹیا پن کی علامت ہے, بے شعوری کی علامت ہے. ان کو رب ماننا, ان کی ربوبیت سے مراد یعنی ان کو رب ماننا انسان کی پستی کی علامت ہے, نافہمی, بے شعوری کی علامت ہے. اور انسانوں کو رب ماننا اس لیے خطرناک ہے کہ انسان انسانوں کو اللہ کے مقابلے میں باقاعدہ احکام صادر کرتے ہیں, نظام بنا کے دیتے ہیں, فرمان دیتے ہیں. پتھر فرمان نہیں دیتے, انسان فرمان دیتے ہیں. فرعون اگر رب ہے اور حبل, حبل کوئی فرمان نہیں دیتا لیکن فرعون فرمان دیتا ہے, نمرود فرمان دیتا ہے. اس لیے یہ خطرناک گمراہی ہے, سب سے خطرناک. اس کو رب ماننا جو فرمان بھی دیتا ہے, جو نظام بھی دیتا ہے, جو احکام بھی صادر کرتا ہے. عبودیت فرمان ماننا ہے. پتھر نے فرمان نہیں دینا تھا کہ انسان اس کی کوئی عبودیت کرے, صرف پوجا کرتا ہے. پوجا کم خطرناک بندگی ہے, اطاعت خطرناک بندگی ہے. اگر کوئی کسی کو سجدے کرتا ہے, عموماً لوگوں کو یہ چیز زیادہ چبھتی ہے, دیکھو جی کس کو سجدہ کر رہے ہیں, مثلا پتھر کو سجدہ کر رہے ہیں, مورتی کو سجدہ کر رہے ہیں, جانور کو سجدہ کر رہے ہیں. غلط ہے, عرض کیا کہ پستی کی وجہ سے ہے, گھٹیا پن کی وجہ سے ہے. اور اس پہ بہت بعض حساسیت دکھاتے ہیں, اس پہ بہت زور لگاتے ہیں کہ یہ نہ ہونا چاہیے, سجدہ نہیں ہونا چاہیے, پوجا نہیں ہونی چاہیے. بھلے ایسا ہی ہے, اللہ کے علاوہ کسی کی پرستش نہیں ہونی چاہیے. اگر کسی نے کر دی, جس طرح کر رہے ہیں بہت سارے لوگ, زمین کی ایک بہت بڑی اکثریت اس وقت بھی پوجا میں مشرک ہیں، پوجا میں گمراہ ہیں، عبد ہیں غیر اللہ کے، پوجا میں، پوجا کے معنی میں، یہ کم خطرناک بندگی ہے، گمراہی ہے. خطرناک گمراہی وہ ہے جس میں انسان انسانوں کو رب مانتا ہے. چونکہ انسان فرمان دیتے ہیں، احکام صادر کرتے ہیں، نظام بنا کے دیتے ہیں. اب ہم آئیں دیکھیں، ممکن ہے کچھ لوگ پوجا اللہ کی کرتے ہوں، نظام رب انسانی کا کرتے ہیں. نظام مثلا ہم اپنی بات کریں، مسلمان اہل پاکستان سب ماہ رمضان ہے، روزہ اللہ کے لیے رکھتے ہیں، نماز اللہ کے لیے پڑھتے ہیں، تراویح اللہ کے لیے پڑھتے ہیں، قرآن اللہ کے لیے پڑھتے ہیں. لیکن جب انہیں تعلیمی نظام کی ضرورت ہے، کس سے مانگتے ہیں؟ مورتی سے نہیں مانگتے، گھوڑے گدے سے نہیں مانگتے، گائے سے نہیں کہتے، انسانوں سے نظام لیتے ہیں. پرورش کے لیے سب سے بڑا ذریعہ نظام ہے، تعلیم کا نظام انسان کی پرورش کے لیے ہے. پرورشی مواد اللہ سے نہیں لیتے، روزہ رکھ کے بھی نہیں لیتے، پوجا اللہ کی کرتے ہیں، لیکن اطاعت، اطاعت یعنی ماننا، فرمان لینا، نظام لینا، نظام اللہ کا نہیں لیتے. خب جب اللہ کا نظام نہیں لینا تو یہ رب ماننا ہے. جس سے ہم پرورشی چیز لیں گے، جو ہماری پرورش سے تعلق رکھتی ہے، گویا ہم نے اسے رب مانا ہے. اگر اللہ کا نظام چھوڑ کر ہم نے اس سے رجوع کیا تو اسے رب مانا ہے. اور قرآن فرماتا ہے کہ جب آپ غیر مسلموں کے ساتھ بھی بیٹھو، اس بات پر ان سے طے کر لو کہ ہم نے وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے علاوہ کسی کو رب نہیں بنانا، اور وہ بھی بعض کو بعض، یعنی انسانوں میں سے کسی کو رب نہیں بنانا. اب بندگی دو طرح کی ہو گئی، پوجا اور پیروی، احکام، نظام، قوانین، ضابطے، آئین، یہ دونوں بندگی میں آتے ہیں. آپ جس کی پیروی کرتے ہیں اس کے بندے ہیں. جس سے کوئی بھی نظام لیتے ہیں وہ رب ہے آپ کا، چونکہ اس کا پرورش سے تعلق ہے. جس کی پوجا کرتے ہیں اس کو بھی رب بنا رہے ہیں، لیکن وہ رب خطرناک نہیں ہے. لا یملک، ان ارباب کے بارے میں قرآن کا فرمان ہے کہ لا یملک نفعا ولا ضرا، نہ نفع پہنچانے والے رب ہیں نہ نقصان پہنچانے والے. وہ پھر کرنے دیں ان کو کام، نہ کرنے بھی نہ دیں. کیوں؟ کہ انسان کی پستی کا باعث ہیں. مثلا گائے لا یملک نفعا ولا ضرا، گدا لا یملک نفعا ولا ضرا، بھینس لا یملک نفعا ولا ضرا، گھوڑا لا یملک نفعا ولا ضرا. پھر کرنے دے لوگوں کو، یہ شوق پورا کرنے دے، نہ نہیں کرنے دے. کیوں نہ کرنے دے؟ چونکہ انسان پست ہو جاتا ہے ان کاموں سے، گر جاتا ہے، جانوروں کی حد سے بھی نیچے گر جاتا ہے اگر ان کی پوجا کرے، نہ کرے. شرف اپنا جانوروں کے قدموں میں نثار نہ کرے، حیوانوں کو کے اوپر نثار نہ کرے، اپنا شرف و کرامت انسانی. بس پوجا نہ کرو، پستی ہو جائے گی، گر جاؤ گے، حیوانی سطح سے گر جاؤ گے، بے شعور ہو جاؤ گے. اب بات آ جاتی ہے، اگر برفرض ہم نہیں کرتے، نہ جانوروں کی پوجا کرتے ہیں، نہ درختوں کی پوجا کرتے ہیں، نہ فلکیات کی پوجا کرتے ہیں، نہ پتھروں کی پوجا کرتے ہیں، نہ گھڑے ہوئے، نہ بغیر گھڑے ہوئے پتھروں کی، کسی کی پوجا نہیں کرتے. اب آ جاتی ہے بات پیروی کی. پیروی فرمان ماننا، فرمان برداری، نظام برداری، قانون برداری. قانون کس کا مانے ہم، فرمان کس کا مانے؟ کیونکہ پرورش کے لیے صرف پوجا نہیں چاہیے، پرورش کے لیے وسائل چاہیے، پرورش کے لیے شعور معرفت چاہیے، علم چاہیے، پرورش کے لیے زندگی کے تمام شعبوں کی ضرورت چاہیے، وہ سب کہاں سے لیں؟ وہ رب سے لینی ہے۔ اگر وہ آپ نے رب سے نہ لی اور کسی دوسرے سے لی، آپ نے بعض کو بعض کا رب بنا لیا۔ ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ فَإِن تَوَلَّوْا، اگر یہ معاہدہ کر کے پھر خلاف ورزی کریں، چونکہ کریں گے، ظاہر ہے جنہوں نے انسانوں نے انسانوں کو رب بنا لیا ہے، یہ ان کی ربوبیت عبودیت سے باہر نہیں آتے۔ مثلا آپ کبھی کوئی مرید اگر آپ کو کہے نا میں نے فلاں پیر صاحب کو چھوڑ دیا ہے، تو یہ نہ مانیں آپ، کبھی بھی اس کی ارادت سے باہر نہیں آتا، اس کے دل میں پھر بھی رجحان رہتا ہے، بعض اوقات ناگہان رجوع کرتا ہے اس طرف۔ عقیدت ایسے ہوتی ہے کہ انسان کو کبھی دور ہونے نہیں دیتی۔ ان ارباب سے انسان کا ایک محبت کا رشتہ ہوتا ہے، عقیدت کا رشتہ ہوتا ہے، لہذا کبھی گھوم کے چلا جاتا ہے۔ جیسے محاورہ دوسرے لوگوں کے لیے، بندوں کے لیے نہیں، دوسروں کے لیے ہے، کہ کہتے ہیں چور چوری سے جائے، ہیرا پھیری سے نہ جائے۔ جو چوری کرتا ہے اگر کہے میں نے چوری چھوڑ دیا تو مان لیں، لیکن اعتماد نہ کریں اس پر، دوبارہ اس کو موقع نہ دیں، چونکہ ہیرا پھیری ہے اس کے اندر۔ یہ ایک دفعہ کی چوری دلیل ہے کہ دوبارہ موقع ملا پھر کرے گا، مرتکب ہوگا۔ پہلی توبہ اس کی مان لیں، قبول کر لیں، معاف کر دیں، اور ہمیشہ کے لیے اس سے محتاط ہو جائیں، چور سے ہمیشہ کے لیے۔ بھروسہ کرنا آپ کی غلطی ہے، حماقت ہے۔ جو ایک دفعہ کسی کو رب مان لے، یہ محبت آخر تک تا دیر اس کے دل میں رہتی ہے۔ اگر یہ پھر جائیں اپنے وعدے سے، فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا، جیسے بتوں کے جو معتقد تھے پجاری، ایمان لے آئے، توبہ کی انہوں نے، استغفار کی، رسول اللہ کے ہاتھ پہ مسلمان ہوئے، لا الہ پڑھا، اللہ کی بندگی قبول کر لی، رسول اللہ نے حکم دیا اب ان بتوں کو توڑنا ہے، مسمار کرنا ہے، فتح مکہ کے موقع پر سارے بت توڑ دیں۔ یہی جو مسلمان ہو چکے تھے، یہی آئے وفد بنا کر رسول اللہ کے پاس وساطت کے لیے، کہ خوب یہ کلچرل میراث ہے، ورثہ ہے، ہمارا کلچرل ورثہ ہے، اس کو رہنے دیں، یادگار، پوجا نہیں کریں گے، میوزیم بنا کے رکھ دیں، کسی کوٹھڑی میں بند کر دیں ان کو۔ چونکہ انہیں بہت سخت محسوس ہو رہا تھا کہ اب ہمارے خدا توڑ دیے جائیں گے، مانے بن رہے تھے، رسول اللہ سے التجا کرتے تھے کہ توڑے نہیں ان کو، اور حضور کو معلوم تھا کہ بتوں کی محبت، اشربو فی قلوبہم العجل، گسالہ کی محبت ان کے دلوں میں رچ بس گئی ہے۔ گسالے اس طرح ہوتے ہیں، رچ بس جاتی ہے ان کی محبت دلوں میں۔ اس لیے جب حضرت موسیٰ نے بنی اسرائیل کو کہا گائے ذبح کرو، تو وہ ان کا موڈ نہیں تھا ذبح کرنے کا، چونکہ گائے کی محبت ان کے دلوں میں رچ بس گئی تھی۔ کتنی مشکل کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے ان سے گائے ذبح کروائی، ٹال مٹول کے بعد، ہیل حجت کے بعد، بہانے کرنے کے بعد، پھر آخرکار، اور قرآن نے فرمایا کہ یہ ذبح کرنے والے نہیں تھے، دباؤ میں آ گئے، چونکہ احکام سخت سے سختر ہوتے جا رہے تھے، اس لیے ڈر کے انہوں نے گائے ذبح کر دی، ورنہ یہ محبت گائے کی باعث بن رہی تھی کہ یہ گائے ذبح کرنے کے لیے تیار نہ ہو۔ رسول اللہ کے پاس التجائیں کرتے تھے، روتے تھے کہ آپ انہیں توڑیے مت، حضور نے انہیں توڑا، توڑ کے نہ صرف ان کے ہاتھ پاؤں توڑے یا دو ٹکڑے کیے، بلکہ ریزہ ریزہ کیا ان کو، ہتھوڑوں سے اور پتھروں سے اور زمین پہ مار مار کے ان مورتیوں کو توڑ کے بالکل ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ اب وہ ٹکڑے بھی ان کے لیے مقدس تھے، یہ کہنے لگے کہ یہ ٹکڑے ہمیں دے دیں، ہم جا کے پھینکاتے ہیں۔ انہوں نے کیا کرنے تھے، وہ ٹکڑے تبرک کے طور پر تعویذ بنا کے گلے میں لٹکا لینے تھے۔ محبت تھی ان کی، عرصہ تک آبا و اجداد ان کے ان کی پوجا کرتے رہے ہیں، اب وہ ٹکڑے چاہتے تھے کہ یہ تقسیم کر دیے جائیں تاکہ سب جا کے پھینکائیں کسی دریا میں یا دفن کرائیں. حضور نے فرمایا نا انہیں نہیں دینا یہ ٹکڑے, مسجد الحرام کے دروازے میں جہاں سے رفت و آمد زیادہ تھی, جو آبادی کی طرف جو دروازہ تھا, اس دروازے میں رسول اللہ نے فرمایا کہ ادھر گڑا کھودیں اور سارے پتھروں کے بتوں کے ٹکڑے اس میں دفن کریں, اور فرمایا کہ اب اس کے بعد جو بھی مسجد الحرام میں داخل ہوگا وہ اسی دروازے سے داخل ہو. اس دروازے کا نام ہے باب الشیبہ, شیبہ باب الشیبہ, ابھی بھی مستحبات میں سے کہ پہلی دفعہ جو حج کرنے جائے تو اس کے لیے بہتر ہے کہ وہ باب شیبہ سے داخل ہو. باب شیبہ مسجد الحرام کے کئی دروازے ہیں, اب زیادہ ہو گئے ہیں, پرانے دروازوں میں سے جو چند دروازے تھے ان میں باب شیبہ اہم ہے. کیوں اہم ہے؟ چونکہ اس میں نیچے یہ پتھر ٹوٹے ہوئے ان کے ٹکڑے دفن ہیں, اور ان کو پائمال کرنا پاؤں سے یہ ضروری ہے تاکہ محبت ان کی دلوں سے نکل جائے. پائمال کرو ان کو. انسان جب انسانوں کو ارباب مانتا ہے, ان ارباب کی محبت رہتی ہے اس کے دلوں میں, آخر کار پھر لوٹ جاتا ہے. اگر یہ اس طرح سے کہیں فقول شہدو بے ان مسلمون, اگر یہ پھر جائیں اس معاہدے سے, تو آپ ان کو کہہ دو کہ گواہ رہنا کہ ہم مسلمان ہیں, ہم اللہ کی بندگی کے سامنے تسلیم ہیں, اللہ کی ربوبیت کے سامنے تسلیم ہیں. خوب, یہ ایک معاہدہ تھا. اب آل عمران, سورہ آل عمران آیا 80 میں خداوند تبارک و تعالی نے اسی اربابیت کو اور شرک ربوبی کو ذکر کیا ہے کہ یہ نہیں کرنا. آیا 79 جو پہلے پڑھی ہے, آیا 80 اس کے تتمہ ہے. ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوۃ ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ ولکن کونوا ربانیین بما کنتم تعلمون الکتاب وبما کنتم تدرسون. کسی بشر کو یہ حق نہیں بنتا کہ اس کو اللہ کتاب دے, نبوت دے, حیثیت دے, شخصیت دے, حاکمیت دے, دینی مقام دے, شخصیت پوسٹ دے اس کو, اور اس کو بہانہ بنا کر اور اس کو ذریعہ بنا کر لوگوں کو کہے کہ اے لوگوں میرے بندے بنو, اللہ کی نہیں میرے بندے بنو, یہ نہیں کر سکتا. بلکہ چاہیے اس کو کہ وہ لوگوں کو ربانی بنائے, کونو ربانیین, ربانی بنو. بما کنتم تعلمون الکتاب و بما کنتم تدرسون, تعلیم کتاب و ترس و تدرس سے آپ ربانی بنو. ولا یأمرکم, اور اس شخص کو حکم اجازت نہیں ہے, اس دینی شخصیت کو یہاں نمونے کے طور پر ذکر کیا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی بشر کو خدا کتاب دے, حکومت دے و نبوت دے, یہ آگے تک جاری ہے, مثلا امامت دے, مرجعیت دے, رہبری دے, دینی حیثیت دے, شخصیت دے, ممبر پہ ہو, محراب میں ہو, مدرسے میں ہو, مسجد میں ہو, دینی شخصیت ہو اگر, اور دین اس کو اعتبار دے لوگوں کے اندر, دین اس کو کوئی حیثیت دے, عزت و احترام دے اور وسیلے دے, دینی بجٹ ہو اس کے پاس, یہ اس کے ذریعے سے لوگوں کو اپنا پیروکار نہ بنائے, عبادن لی نہ کرے کہ میرے پیروکار بنو. ظاہر ہے کہ دینی شخصیت کی پوجا نہیں کی جاتی, پیروی کی جاتی ہے. دینی شخصیت کو کیا چاہیے کہ ربانی بنائے. کتاب ہے تو یہ نہ کہے دیکھا اللہ نے مجھے کتاب دی, کسی اور کو نہیں دی, بس جو میں کہتا ہوں وہ مانو, یہ نہ کہے, بلکہ یہ کہے کہ دیکھو اللہ نے مجھے کتاب دی, جو کتاب میں ہے وہ مانو, جو رب فرما رہا ہے وہ مانو, اور میں تمہیں فقط رب کا فرمان پہنچاؤں گا, اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں کہوں گا, اپنی ذات کی طرف نہیں بلا رہا, رب کی طرف بلا رہا ہوں. اپنا پیروکار نہ بنائے, رب کا پیروکار بنائے, رب کی طرف بلائے, ربانی بنائے. اگر کسی دینی شخصیت معلم ہے, اگر وہ یہ نہ کہے کہ میری پیروی کرو، مجھے مانو، میرے پیروکار بنو، میرے نام لیوا بنو، میرے طرفدار بنو، میرے حامی بنو، نہ ربانی بنو، رب کا فرمان مانو، اللہ کا فرمان مانو، اللہ کا نظام مانو. ولا یامرکم، اور یہ شخص یہ امر نہیں کر سکتا جس کو دینی حیثیت حاصل ہے، چونکہ دینی حیثیت جب کسی کو حاصل ہو جاتی ہے لوگ آنکھیں بند کر کے اس کی بات مانتے ہیں. آنکھیں بند نہیں کرنی، آنکھیں کھول کے دینی شخصیت کی بات مانیں، کوئی بھی ہو، نبی ہیں، امام ہیں، ان کے نائبین ہیں، ان کے اوصیاء ہیں، آپ کے اپنے میں سے جو تعلیم یافتہ ہیں، دین پڑھے ہوئے ہیں، مراجع ہیں، رہبر ہیں، علماء ہیں، مدرسین ہیں، معلمین ہیں، آئمہ جمعہ ہیں، آئمہ جماعت ہیں، قرآن کے معلمین ہیں، سب پڑھانے والے جن کی دینی حیثیت ہے، یہ جس کی دینی حیثیت ہے یہ دیکھو کہ یہ کیا کر رہا ہے. آیا اپنی طرف، مثلا حضرت عیسیٰ کو لوگوں نے رب ماننا شروع کر دیا، رب کا بیٹا ماننا شروع کر دیا، خدا ون تعالیٰ نے عیسیٰ سے پوچھا، عیسیٰ آپ نے لوگوں کو کہا ہے کہ یہ آپ کو ابن اللہ مانے، آپ کو رب مانے، آپ کو خدا مانے؟ آپ نے کہا ہے؟ اللہ کے علم میں تھا کہ عیسیٰ نے نہیں کہا، لیکن لوگوں کو متوجہ کرنے کے لیے کہ یہ گمراہی لوگوں کے اندر پیدا ہوئی ہے، یہ خود لوگوں کے اندر پیدا ہوئی ہے. بے شعوری کی وجہ سے عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں یا خدا مانتے ہیں، ورنہ عیسیٰ ہرگز یہ کام نہیں کر سکتے کہ میرے بندے بنو، چونکہ عیسیٰ لوگوں کو ربانی بنانے کے لیے آئے ہیں. اب اسی طرح دیگر دینی شخصیات جتنی بھی یا منسوب ہیں اللہ کی جانب سے، جس طرح انبیاء اور ائمہ ہیں، یا قانون الہی کے مطابق ان کو دینی حیثیت حاصل ہے، یہ سب دینی حیثیت سے فائدہ اٹھا کر اپنی ذات کی طرف نہیں بلا سکتے. یہ نہیں کہہ سکتے میرے مقلد بنو، میرے پیروکار، جو میں کہتا ہوں وہ مانو، جو اللہ کا فرمان ہے، جو رب کا فرمان ہے، جو خدا کا فرمان ہے وہ مانو آپ. وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَن يَتَّخِذُ الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا، یہ دینی شخصیات اگر آپ کو کہیں ملائکہ کو رب مانو، مت مانو ان کی بات. مَا كَانَ لِبَشَرٍ، کسی بشر کو حق نہیں پہنچتا اللہ سے نبوت لے، حکومت لے، کتاب لے، حیثیت لے، شخصیت لے، اور پھر اس اعتبار سے جو اس کو حاصل ہوا ہے لوگوں کو یہ کہے کہ ملائکہ کو خدا مانو، یہ فلاں فرشتہ تمہارا رب ہے، نہیں کہہ سکتا یہ بات. اگر کہے لوگ جان لیں کہ چونکہ اللہ کی ربوبیت کی طرف نہیں بلا رہا، بس اپنی رسالت انجام نہیں دے رہا، اپنی بات درست، وظیفہ اپنا ادا نہیں کر رہا. معصومین سے تو یہ بات متوقع نہیں ہے، چونکہ وہ معصوم ہیں، وہ ہرگز اس کے مرتکب نہیں ہوتے جن کو اللہ نے یہ وسیلے دیے ہیں، لیکن جو غیر معصوم ہیں وہ یہ بعض اوقات اللہ سے زیادہ دین کی مصلحت کا جو خیر خواہ ہو جاتے ہیں، خدا سے بھی زیادہ دین کے زیادہ بڑے حامی، کہ اس وقت دین کی مصلحت یہ ہے کہ اللہ کا فرمان بھول جاؤ، پس پوش ڈال دو، چھوڑ دو، اور جو ہم کہہ رہے ہیں اس کے اوپر چلو. آپ ربانی بنائی، یہ نہ نبیوں کو رب بنانے کا حکم دے سکتا ہے اور نہ ہی ملائکہ کو رب بنانے کا حکم دے سکتا ہے. ایا امرکم بالکفر بعد اذ انتم مسلمون، کیا یہ شخص مسلمانوں کو مسلمان ہونے کے بعد کفر کا حکم دے سکتا ہے؟ ہرگز نہیں، ناممکن ہے. دیگر آیت جس میں اس خطرناک عبودیت کا ذکر ہے، سب سے خطرناک عبودیت، وہ سورہ مبارکہ توبہ آیہ 31 ہے. وقالت الآیت 30 میں ہے، وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، عزیر ابن اللہ ہیں، آذ اللہ، عزیر نبی ہیں اللہ کے، اور یہود معتقد ہیں کہ یہ اللہ کے فرزند ہیں، بیٹے ہیں، جس طرح عیسائی حضرت عیسیٰ کے بارے میں اس گمراہی کا شکار ہیں، یہودی حضرت عزیر کے بارے میں، عزیر و ابن اللہ. وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، اور نصارہ یہ کہتے ہیں کہ مسیح عیسیٰ ابن مریم ابن اللہ ہیں. ذالک قولہم بافواہہم، یہ ان کی بات ہے جو ان کے منہ سے نکلتی ہے، جس کی کوئی حقیقت و واقعیت نہیں ہے. افواہ اس ان باتوں کو کہتے ہیں، اس پروپوگنڈے کو جو صرف منہ کی حد تک ہوتا ہے، منہ سے پیچھے اور کوئی زمین پہ اس کی حقیقت ثبوت نہیں ہوتا، اسے افواہ کہتے ہیں. یزاحون قول الذین کفروا من قبل، ان کی باتیں بھی مشابہ ہیں پہلے کفار کی طرح، جس طرح پہلے والے بھی کفر کرتے رہے ہیں، یہ بھی اسی طرح سے کفر کے مرتکب ہیں. قاتلہم اللہ ان یوفکون، خدا ہلاک کرے ان کو، مرد آباد یہ سب جو کہتے ہیں کہ مسیح ابن اللہ، یا جو کہتے ہیں عزیر ابن اللہ، وہ بھی اس وقت کہتے تھے اسلام سے پہلے، لہذا ان کا نام آیا ہے. اب اگر بعد والے بھی شامل کر لیے جائیں جو اسلام کے بعد ایسے پیدا ہوئے ہیں، مثلا جو کہتے ہیں عیسیٰ ابن اللہ ہیں، یا عیسیٰ اللہ ہیں، یا نعوذ باللہ، یا عیسیٰ رب ہیں، قاتلہم اللہ، خدا ہلاک کرے ان کو، یہ اللہ کا فرمان ہے. یا جو یہود ہیں وہ کہتے ہیں عزیر ابن اللہ، یا عزیر رب ہیں، عزیر اللہ ہیں، قاتلہم اللہ. اور آج جو کہتے ہیں، کسی کو بھی کوئی بھی خدا مان لے، اگر کسی بشر کو کہیں، کسی نبی کو کہیں، کسی امام کو کہیں، کسی معصوم کو کہیں ابن اللہ ہے، یا رب ہے، یا اللہ ہے، اس نفرین کا وہ بھی مستحق ہے. قاتلہم اللہ، خدا اس کو ہلاک کرے. انا یوفکون، اتخذوا، ان کی مشکل کیا ہے، کیوں عزیر ابن اللہ اور عیسیٰ ابن اللہ جیسی باتوں میں کیسے گرفتار ہو گئے، ان کو کیسے یہ اللہ کے بیٹے نظر آنا شروع ہو گئے، گمراہی پیدا کہاں سے، جڑ کہاں ہے؟ اس کی جڑ یہ ہے کہ اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، انہوں نے جو خرابی کی ہے، ان کے اندر جو جڑ خراب ہوئی ہے جہاں سے فساد آیا ہے، وہ یہ کہ انہوں نے احبار، اخبار نہ، احبار ہے، ہے جس کو آپ کہتے ہیں ہے حلوے والی، ہے جیم والی جس میں نقطہ نہ ہو، نقطے کے بغیر ہے، الحمدللہ جیسے ہے حمد والی، حبر کی جمع ہے احبار، روحبان راہب کی جمع ہے. انہوں نے احبار و روحبان کو رب مانا ہے، حبر ان کے اور راہب، ان لوگوں نے پہلے ان کو رب مانا ہے، اور جب انہیں رب مانا ہے، انہوں نے ان کو جو تعلیمات دی ہیں اس میں یہ شامل تھا کہ عزیر ابن اللہ اور عیسیٰ ابن اللہ. یہ گمراہی یہاں سے شروع ہوئی ہے، حبر اور راہب کو رب ماننے سے گمراہی پیدا ہوئی ہے. والمسیح ابن مریم، اور مسیح ابن مریم کو رب مانا. وما امروا الا لیعبدوا الہا واحدا، ان کو حکم یہ تھا کہ یہ الہ واحد کی بندگی کریں گے، لا الہ الا ہو سبحانہ عما یشرکون، اللہ کے علاوہ، اس ذات کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، منزہ ہے ان نسبتوں سے جو یہ مشرک اس ذات کی طرف منسوب کرتے ہیں. یہ آیا ربوبیت کے باب میں خطرناک ترین گمراہی کو ذکر کر رہی ہے. عرض کیا تھا کہ اشیاء کو رب ماننا، جانوروں کو رب ماننا، موجودات کو رب ماننا، ان کے بارے میں قرآن کا فرمانا ہے کہ یہ بھی گمراہی ہے، شرک ہے، اور بندگی سے باہر جانا ہے. لیکن یہ ایسی چیزوں کو رب ماننا ہے کہ لا یملک نفعا ولا ضرا، جو نہ نفع پہنچاتے ہیں نہ نقصان، صرف پستی کی علامت ہے، انسان کے گھٹیا پن کی علامت ہے کہ جانور کو رب مان لے، جانور کو اپنی پرورش کا ذریعہ مان لے، جبکہ وہ نہیں ہے، خود پالتا ہے۔ مثلا گدا خود پالتا ہے، گھوڑا خود پالتا ہے، گائے خود پالتا ہے، پرورش اس نے دی ہے اس کو، وہ بچڑا تھا، اس نے گھاس کھلا کھلا کے، ونڈا کھلا کھلا کے اس کو بڑا کیا ہے، جب وہ بڑا ہو جاتا ہے تو اسے یہ کہتا ہے کہ اب تو تیرے ذریعے سے مجھے ملے گا سب کچھ۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ جیسے تو نے ونڈا دیا ہے، اب وہ تجھے ونڈا دے گا۔ اصل جگہ تبدیل ہو جاتی ہے، یہ جانور بن جاتا ہے، وہ اس کا رب بن جاتا ہے۔ پہلے یہ رب تھا، پرورش دینے والا، وہ اس کے تحت تربیت تھا، وہ تحت پرورش۔ جب جانور بڑا ہو جاتا ہے پھر یہ اس کا پیروکار بن جاتا ہے۔ لیکن وہ جانور کوئی فرمان نہیں دیتا، حکم نہیں دیتا، اس لیے پوجا کی حد تک یہ اس کی بندگی کرتا ہے، پیروی نہیں کر سکتا اس کی، چونکہ وہ فرمان نہیں دیتا اس کو۔ خطرناک بندگی وہاں ہے جہاں انسان کسی انسان کو رب بناتا ہے اور اس کی پیروی کرتا ہے، جو بندگی کا درست معنی ہے۔ اس لیے اس آیا کے اندر انحراف اہل کتاب کا ذکر کیا گیا ہے کہ انہوں نے حبر اور راہب رب بنائے ہیں، جبکہ انہیں حکم یہ تھا کہ الہ فقط خدا ہے اور اللہ کے علاوہ کسی الہ کی بندگی نہیں کرنی۔ اس میں اب بعض میں ہمارے ایک نیا مطلب بھی شامل ہو گیا ہے جو عام ہے انسان کے، مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے کہ کلمہ پڑھے لا الہ الا اللہ، الہ، لا الہ، الہ کہہ کر ہم مسلمان ہوتے ہیں، لیکن اگر کھولیں مفہوم الہ کو یا پوچھیں الہ کس کو کہتے ہیں، تو جس کا الوہیت کا اقرار کیا ہے معلوم نہیں کہ کیا کہا ہے، الہ کہتے کس کو ہیں۔ عموماً ترجمہ الہ کا معبود کر دیتے ہیں، سوائے اللہ کے کوئی اور معبود نہیں ہے۔ اس مطلب کو بھی کھولنا پڑے گا تاکہ صحیح طور پر وضاحت ہو جائے کہ انسان میں انحراف بندگی میں کہاں سے پیدا ہوتا ہے، شروع کہاں سے ہوتا ہے، اور اس کو سد کرنے کی ضرورت ہے، روکنے کی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ بعد میں یہ بیان کریں گے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔